तेहरान है इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد صدق الله العلي العظيم।
शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। कसम है फज्र की और दस रातों की और जुफ्तो ताक की और रात की जब वो जाने लगे। बेशक इन चीज़ों में कसम है साहिबे अक्ल के लिए। क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे रब ने कौम आद के साथ क्या किया है, सुतून वाले इरम वाले जिसका मिसल दूसरे शहरों में नहीं पैदा हुआ है, और समूद के साथ जो वादी में पत्थर तराश कर मकान बनाते थे, और मीखों वाले फिरौन के साथ जिन लोगों ने शहरों में सरकशी फैलाई और खूब फसाद किया, तो फिर खुदा ने उन पर अजाब के कूड़े बरसा दिए। बेशक तुम्हारा परवरदिगार जालिमों की ताक में है।
سامعین ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے. پروگرام کے آغاز میں آپ سامعین نے سورہ مبارکہ فجر کی 1 سے لے کر 14 تک کی آیات کی تلاوت اور ان آیات کا اردو ترجمہ سماعت فرمایا. قاری تھے کریم منصوری. سامعین ہماری یہ دوسری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9710 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں. انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں. ہمارا پتہ ہے urdu.sehar.tv.ir. سامعین آج منگل ہے, 18 مرداد 1401 ہجری شمسی مطابق 11 محرم الحرام 1444 ہجری قمری اور 9 اگست 2022 عیسوی. ہماری دوسری مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں ہیں. اب سے تھوڑی ہی دیر بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے پروگرام گرد و پیش, جس میں عالمی خبریں اور ان�عٹرویو شامل رہے گا. پھر آپ سامعین نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں گے اور نعت کے بعد ماہ محرم الحرام کی مناسبت سے ہمارا خصوصی پروگرام کربلا سرچشمہ بصیرت و معرفت پیش کیا جائے گا. سامعین آج عراق پاکستان اور ہندوستان میں یوم عاشورہ ہے, اس مناسبت سے ہم تمام سامعین کی خدمت میں تعزیت و تسلیت عرض کرتے ہیں. وقت ہوا ہے پروگرام گرد و پیش کا. جی ہاں سامعین پروگرام گرد و پیش میں سب سے پہلے ہوں گی عالمی خبریں. اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے ساتھی ہاشم علی.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں. عراق پاکستان اور ہندوستان سمیت دنیا کے بہت سے ملکوں میں آج یوم عاشور منایا جا رہا ہے. ایرانی ماہرین کا تیار کردہ خیام سیٹلائٹ کامیابی کے ساتھ زمین کے مدار میں پہنچ گیا ہے. وزیر خارجہ ڈاکٹر حسین امیر عبداللہیان نے حماس کے سیاسی دفتر کے سربراہ اسماعیل ہنیہ سے ٹیلی فونی گفتگو کی ہے. ہندوستان میں دہلی کے وزیر اعلیٰ نے مفت تعلیم, مفت علاج اور مفت بنیادی سہولتیں فراہم کیے جانے کا مطالبہ کیا ہے. اور اسرائیلی جارحیت کے بعد غزہ کی صورتحال پر غور کرنے کے لیے ہونے والا سلامتی کونسل کا اجلاس مغربی ملکوں کی کھلی جانبداری کی وجہ سے کسی نتیجے پر پہنچے بغیر ختم ہو گیا ہے. اہم خبروں کی سرخیوں کے بعد اب خبروں کی تفصیل. عراق پاکستان اور ہندوستان سمیت دنیا کے بہت سے ملکوں میں آج یوم عاشور منایا جا رہا ہے. کربلا معلی سے موصول خبروں کے مطابق بارگاہ حسینی اور اس کے اطراف کی سڑکیں اور شاہراہیں عزاداروں سے لبریز ہیں اور لوگ ماتمی دستوں کی شکل میں نوحہ خوانی اور سینہ زنی کرتے ہوئے بین الحرمین میں داخل ہو رہے ہیں. عزاداروں میں بہت بڑی تعداد میں پاکستان, ہندوستان اور دنیا کے دیگر ملکوں سے آنے والے زائرین بھی شامل ہیں. غیر ملکی زائرین میں سب سے زیادہ تعداد ایرانی شہریوں کی ہے جو زمینی راستے سے کربلا معلی پہنچے ہیں. بغداد, قازوین, سامرہ, نجف, بصرہ اور عراق کے دیگر شہروں میں بھی یوم عاشور کے موقع پر مجالس کا انعقاد کیا جا رہا ہے اور جلوس عزا برآمد کیے جا رہے ہیں. ادھر پاکستان اور ہندوستان میں آج یوم عاشور پورے روایتی جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے. پاکستان کے مختلف شہروں اور خاص طور سے صوبائی دارالحکومتوں سے سینکڑوں چھوٹے بڑے جلوس برآمد ہوئے ہیں جو مقرر راستوں سے ہوتے ہوئے اپنی منزل مقصود پر پہنچ کر ختم ہوں گے. ادھر لکھنؤ, حیدرآباد, ممبئی اور دارالحکومت دہلی سمیت ہندوستان کے مختلف شہروں میں بھی یوم عاشور پورے مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے. ہندوستان میں یوم عاشور پر نکالے جانے والے جلوسوں میں غیر مسلموں کی بھی بڑی تعداد شریک ہے۔ نائجیریا میں عزادارانِ حسینی پر سیکورٹی فورس کے حملے میں درجنوں عزادار شہید اور زخمی ہو گئے ہیں۔ نائجیریا کی شہید فاؤنڈیشن کی سربراہ مریم گاشوا نے بتایا ہے کہ ریاست کادونا کے شہر زاریا میں یوم عاشور کے پرامن جلوس پر فوج کی فائرنگ میں کم سے کم 7 عزادار شہید اور 50 زخمی ہو گئے۔ شہید ہونے والوں میں نائجیریا کی اسلامی تحریک کے سربراہ آیت اللہ ابراہیم زکزکی کا بھتیجا بھی شامل ہے۔ نائجیریا کے عوام شروع ہی سے فوج اور دیگر سیکورٹی اداروں کے جارحانہ رویے پر نکتہ چینی کرتے رہے ہیں۔ ایرانی ماہرین کا تیار کردہ خیام سیٹلائٹ کامیابی کے ساتھ زمین کے مدار میں پہنچ گیا ہے اور ایران کی ایرو اسپیس ایجنسی کے زمینی اسٹیشن کو سگنل موصول ہونے شروع ہو گئے ہیں۔ خیام سیٹلائٹ کو منگل کی صبح 10:22 پر قزاقستان میں قائم بائیکور خلائی مرکز کے ذریعے خلا میں روانہ کیا گیا تھا۔ ایران کی اسپیس ایجنسی نے بتایا ہے کہ خیام سیٹلائٹ کامیابی کے ساتھ زمین کے مدار میں 500 کلومیٹر کی بلندی پر پہنچ گیا ہے اور اس نے مہدشت میں قائم زمینی اسٹیشن کو سگنل بھیجنے شروع کر دیے ہیں۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر حسین امیر عبداللہیان نے حماس کے سیاسی دفتر کے سربراہ اسماعیل ہنیہ سے ٹیلی فونی گفتگو کی ہے۔ ڈاکٹر حسین امیر عبداللہیان نے گفتگو کے دوران صہیونی حکومت کو شکست دینے پر استقامتی محاذ کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے تحریک مزاحمت کے شہیدوں کے کردار کو سراہا۔ انہوں نے کہا کہ صہیونیوں کی جانب سے فلسطینی خواتین اور بچوں کو قتل کرنا تل ابیب حکومت کی بوکھلاہٹ اور کمزوری کو ظاہر کرتا ہے۔ وزیر خارجہ نے اس بات کی بھی تعریف کی کہ اس جنگ میں استقامتی محاذ نے اپنی طاقت کے محض ایک مختصر سے حصے کا استعمال کیا ہے۔ انہوں نے اسے بڑی کامیابی قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس جنگ میں صہیونیوں کی کمزوری اور مجبوری پہلے سے زیادہ منظر عام پر آ گئی ہے۔ اس ٹیلی فونی گفتگو میں حماس کے سیاسی دفتر کے سربراہ اسماعیل ہنیہ نے اسلامی جمہوریہ ایران کی حمایت کی قدردانی کرتے ہوئے کہا کہ صہیونی حالات کو فلسطینی عوام اور مزاحمتی محاذ کے خلاف بدلنا چاہتے تھے، لیکن انہیں فلسطینی عوام کی مجاہدانہ استقامت کا سامنا کرنا پڑا۔ اسماعیل ہنیہ نے زور دے کر کہا کہ مزاحمتی محاذ کی اس جنگ میں کامیابی سے استقامت کے نئے باب کا آغاز ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ فلسطینی عوام مکمل کامیابی تک جہاد جاری رکھیں گے اور اس راستے پر ثابت قدم رہیں گے۔ ہندوستان میں دہلی کے وزیر اعلی نے مفت تعلیم، مفت علاج اور مفت بنیادی سہولتیں فراہم کیے جانے کا مطالبہ کیا ہے۔ دہلی کے وزیر اعلی اروند کیجریوال نے پیر کی شام ایک پریس کانفرنس میں مطالبہ کیا کہ ملک کے ہر بچے کے لیے مفت تعلیم، ہر شخص کے لیے مفت علاج اور ہر خاندان کے لیے ماہانہ 300 یونٹ مفت بجلی، نیز بے روزگاروں کو بے روزگاری بھتہ دینے کا بندوبست کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ کچھ عرصے سے ایسا ماحول تیار کیا جا رہا ہے کہ ملک کے غریبوں، عام لوگوں اور متوسط طبقے کو مرکزی اور ریاستی حکومتوں سے جو سہولتیں مل رہی ہیں وہ بھی ختم کر دی جائیں۔ ان کا کہنا تھا کہ آزادی کے 75 سال میں ایسا نظام تعلیم بنا دینا چاہیے تھا کہ پورے ملک میں ہمارے بچے مفت اچھی تعلیم حاصل کر سکیں، لیکن اس کے برعکس ایسی فضا تیار کی جا رہی ہے کہ مفت تعلیم ایک بوجھ ہے اور اس سے حکومت کا نقصان ہو رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ کوشش بھی ہو رہی ہے کہ یا تو سرکاری اسپتال بند کر دیے جائیں یا پھر وہاں بھی پیسے لے کر علاج کیا جائے۔ دہلی کے وزیر اعلی کا کہنا تھا کہ یہ ماحول تیار کیا جا رہا ہے کہ گویا غریبوں کو مفت بجلی دینا جرم ہے۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ پاکستان کے قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں ایک فوجی قافلے پر خودکش حملے میں 4 فوجیوں کے مارے جانے کی خبر ہے۔ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے حوالے سے رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ شمالی وزیرستان کے میر علی ضلع کے علاقے میں فوجی قافلے کے قریب ایک موٹر سائیکل سوار خودکش بمبار نے خود کو دھماکے سے اڑا دیا۔ حالیہ مہینوں میں قبائلی ضلع شمالی وزیرستان میں سیکورٹی دستوں پر مشتبہ دہشت گردوں کے حملے معمول کی بات بن گئے ہیں. گزشتہ 4 جولائی کو اس علاقے میں سیکورٹی قافلے پر خود کش حملے میں کم از کم 10 سیکورٹی اہلکار زخمی ہو گئے تھے. اسرائیلی جارحیت کے بعد غزہ کی صورتحال پر غور کے لیے ہونے والا سلامتی کونسل کا اجلاس مغربی ملکوں کی کھلی جانبداری کی وجہ سے کسی نتیجے پر پہنچے بغیر ختم ہو گیا ہے. غزہ کے خلاف عبوری صہیونی حکومت کی نئی جنگ کے بارے میں سلامتی کونسل کا خصوصی اجلاس منگل کی صبح اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر میں چین کی صدارت میں منعقد ہوا. مغربی ایشیا کے امور میں اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے تور ونسلینڈ نے اجلاس کے آغاز میں مقبوضہ فلسطینی علاقوں کی صورتحال کے بارے میں ایک رپورٹ پیش کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیلی فوج نے مغربی کنارے کے علاقوں خاص طور سے جنین کیمپ کے خلاف کارروائیاں تیز کر دی ہیں. ونسلینڈ کا کہنا تھا کہ ہم غزہ میں جنگ بندی جاری رہنے کا اطمینان حاصل کرنے کی غرض سے فریقین کے ساتھ رابطے میں ہیں. انہوں نے مزید کہا کہ اسرائیل کی جانب سے غزہ کی گزرگاہوں کی 6 روزہ بندش سے علاقے میں انسانی بحران پیدا ہو گیا ہے. اقوام متحدہ کے اس عہدیدار نے اسرائیلی اقدامات کے نتیجے میں غزہ میں بحران پیدا ہو جانے کا اعتراف کرتے ہوئے کہا ہے کہ حالیہ کشیدگی نے غذائی اشیاء اور دواؤں کی قلت میں اضافہ کیا ہے جبکہ جنگ بندی بدستور مخدوش بنی ہوئی ہے. اقوام متحدہ میں فلسطین کے مستقل مندوب ریاض منصور نے اپنے خطاب میں کہا کہ اسرائیل اپنی سلامتی کے حق کا دعویٰ جتلا کر ہماری قوم کے خلاف اپنے ظالمانہ اقدامات کو جواز فراہم کرنے کی کوشش کر رہا ہے. انہوں نے بڑے واضح الفاظ میں کہا کہ اسرائیل جسے اپنی سلامتی کے حق سمجھتا ہے انہوں نے بڑے واضح الفاظ میں کہا کہ اسرائیل جسے اپنی سلامتی کا حق سمجھتا ہے وہ فلسطینیوں کے قتل عام کا لائسنس بن گیا ہے. روس نے کہا ہے کہ یوکرین زاپوریجیا ایٹمی بجلی گھر پر گولہ باری کر کے یورپ کو یرغمال بنائے ہوئے ہے. روس کی وزارت خارجہ کی ترجمان ماریا زاخاروبا نے کہا ہے کہ کیف نہ صرف روسی عوام کو نشانہ بنا رہا ہے بلکہ خود یوکرین بھی اس کا ٹارگیٹ بن گیا ہے. زاخاروبا نے کہا کہ دراصل یوکرین کی قیادت نے پورے یورپ کو یرغمال بنا رکھا ہے اور اپنے نسل پرستانہ نازی اہداف تک پہنچنے کے لیے اس ایٹمی بجلی گھر کو آگ لگانے پر تلا ہوا ہے. انہوں نے مزید کہا کہ یوکرین ان ری ایکٹروں اور ایٹمی ایندھن کے ذخیروں پر گولہ باری کر رہا ہے جہاں پر سرگرمیاں جاری ہیں. پینٹاگون کے ترجمان نے اس خبر کی تصدیق کر دی ہے کہ امریکہ یوکرین کے لیے $1 ارب پر مشتمل ہتھیاروں کی نئی کھیپ بھیج رہا ہے. امریکی وزارت جنگ کے ترجمان ٹیڈ بریسل نے پیر کو بتایا کہ یہ کھیپ اب تک کی سب سے بڑی اسلحہ جاتی امداد ہے جو دور مار میزائلوں اور بکتر بند گاڑیوں پر مشتمل ہے. پینٹاگون سے وابستہ ذرائع نے بتایا ہے کہ اس کھیپ میں ہیمارس میزائل سسٹم، ناسازم نام کے زمین سے فضا میں مار کرنے والے میزائل اور 50 بکتر بند امدادی گاڑیاں شامل ہوں گی. واضح رہے کہ یوکرین کی جنگ شروع ہونے کے بعد یعنی گزشتہ 24 فروری سے اب تک امریکہ کیف کو $8 ارب 80 کروڑ کے ہتھیار دے چکا ہے. اس سے پہلے 3 باخبر ذرائع نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر رائٹرز خبررساں ادارے کو اس بارے میں معلومات فراہم کر دی تھیں. یہ اسلحہ جاتی امداد ایسی حالت میں یوکرین کی حکومت کو فراہم کی جا رہی ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن کو ملک کے اندر متعدد معاشی بحرانوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. واشنگٹن ایک جانب ہتھیار فراہم کر کے جنگ کو بھڑکا رہا ہے تو دوسری جانب روس پر یک طرفہ طور پر جنگ ختم کرنے کے لیے دباؤ ڈالنے کی کوشش میں مصروف ہے. اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں. We'll be right back.
سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی ہاشم علی. اور سامعین، اب وقت ہوا ہے سیاسی گفتگو کا، اور آج کا ہمارا موضوع ہے نائجیریا میں عزادارانِ حسینی پر سیکورٹی فورسز کے حملے، اور اسی طریقے سے افغانستان میں عزاداری کے اجتماعات پر دہشت گردوں کے حملے. مجموعی طور پر ان دونوں خبروں کے تناظر میں ہم اپنے آج کے تجزیہ نگار سے ان کا تجزیہ حاصل کریں گے. ویسے تو آپ کے علم میں ہے کہ نائجیریا ایک عرصے سے وہاں کی سیکورٹی فورس اور فوج کے ذریعے سے عزادارانِ سید الشہداء پر ہونے والے شدید دباؤ اور شدید قسم کی پابندیوں کی زد میں رہا ہے، اور نائجیریا کے شیعوں کے معروف رہنما آیت اللہ ابراہیم زکزکی استقامت و بہادری کی ایک علامت بن کر ابھرے ہیں، اور انہوں نے ایک بہت بڑا عرصہ جیل میں بھی جو ہے وہ گزارا، اور ابھی تک جو ہے وہ استقامت کا محور اس علاقے میں بنے ہوئے ہیں. آج کی گفتگو میں بھی ہمارے ساتھ شریک ہیں ہمارے سینئر ساتھی ڈاکٹر راشد عباس نقوی، ہم ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں.
جی بہت شکریہ نوازش.
ڈاکٹر صاحب، ویسے تو ہم جب ماہ محرم الحرام آتا ہے ہمیں اکثر یہ دیکھنے کو ملتا ہے مختلف ملکوں میں، خاص طور پر جو ہے ایسے ممالک کے جہاں پر سیکیورٹی کے کچھ مسائل رہتے ہیں، وہاں پر کسی نہ کسی انداز سے فرقہ وارانہ رنگ دینے کی جو ہے وہ کوشش کی جاتی ہے. لیکن ہم نائجیریا میں دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کوئی فرقہ وارانہ مثلاً تاثر ہمیں نظر نہیں آتا، بلکہ وہاں کی فوج اور سیکیورٹی فورسز جو ہیں وہ عزاداروں کے مقابل اور عزاداری کے اندر رکاوٹ بن کر آتی ہیں، جبکہ وہاں کے جو مسلمان ہیں شیعہ عوام ہیں وہ مسلسل اپنی اس حق کے دفاع کے لیے میدان عمل میں رہتے ہیں. پہلے تو آپ ہمیں یہ بتائیے کہ اس وقت نائجیریا کی جو تازہ ترین صورتحال ہے اور وہاں پر جو کچھ ہوا ہے وہ کس چیز کا تاثر دے رہا ہے؟
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، خود جو کربلا کا پیغام یا سید الشہداء کی جو تحریک ہے اس کا سب سے بڑا جو سلوگن ہے وہ ظلم کے خلاف قیام اور مظلوم کی حمایت ہے.
بے شک
یہ وہ سلوگن ہے کہ جو ہر علاقے میں ہر ملک میں اپنے انداز سے جب معاشرے میں جاتا ہے یا اس ملک کی یا اس خطے کی فضاؤں میں جاتا ہے تو اس خطے کے جو سیاسی حالات ہوتے ہیں یا اس ملک پر مسلط جو طاقتیں ہوتی ہیں وہ اس کو اپنے اس تناظر میں دیکھتی ہیں. عزاداری کے ایام ہوں، سید الشہداء کا ذکر ہو یا کربلا کے فلسفے کا بیان ہو، بنیادی طور پہ اس کا اس جو موجودہ تناظر ہے اس میں سامراج مخالف اس کا سلوگن بن رہا ہے. اس وقت اگر آپ پوری دنیا میں ہونے والے اجتماعات جو کربلا اور عاشورہ سے اور سید الشہداء سے مربوط ہیں وہاں سے جو پیغام جا رہا ہے وہ پیغام ان سامراجی طاقتوں کے لیے یقیناً ایک بہت ہی خطرناک پیغام ہے، کہ وہ محسوس کرتے ہیں کہ جب یہ ذکر ہوتا ہے اور ظالم اور مظلوم کی بات ہوتی ہے تو ظالم کے عنوان سے انگلیاں اور اشارے جو ہیں وہ انہی کی طرف اٹھتے ہیں. شروع میں اس کو فرقہ وارانہ انداز میں یعنی روکنے کی کوشش کی گئی تھی کہ اس پیغام کو فرقہ واریت کی نظر کر دیا جائے، اور دنیا کے کئی ممالک میں اس پہ ابتدائی کام کیے گئے، کچھ ایسی سازشیں بھی ترتیب دی گئیں، لیکن وقتاً فوقتاً عوام کو یہ احساس ہو گیا کہ اس کے پیچھے جو قوتیں سرگرم عمل ہیں ان کا ایجنڈا یہ نہیں ہے کہ جو بظاہر فرقہ وارانہ صورت میں پیش کیا جاتا ہے، بلکہ اس کے پیچھے ایک وسیع اہداف ہیں. آپ نے نائجیریا کے عنوان سے جو بات کی ہے اور نائجیریا میں جو جس انداز سے ابھی حالیہ واقعے میں 7 سے زیادہ جو خبر ہے کہ شہید ہو چکے ہیں اور 50 سے زائد زخمی ہیں، تو یہ اب نائجیریا کے بھی خود سیاسی صورتحال کو دیکھنا ہوگا. جیسے آپ نے بھی اشارہ کیا کہ وہاں پہ کوئی ایسا کوئی فرقہ وارانہ کوئی گروہ بندی نہیں ہے کہ وہاں پہ کوئی سنی شیعہ خدا نخواستہ یا شیعہ کا کسی اور فرقے سے کوئی ایسا تصادم ہے, اور اس کے نتیجے میں آپ دیکھیں کہ اسی نائجیریا کے اندر اور اسی علاقے میں, خاص کر ریاست کادونا میں اور زاریہ شہر میں, پہلے اربعین پہ بہت ہی تکلیف دہ سانحات ہم نے دیکھے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ یوم القدس پہ بھی آپ کو بہت سارے ایسے واقعات ملے ہیں کہ خود نائجیریا کے اندر یوم القدس کے جلوسوں پہ جس انداز سے فائرنگ ہوئی اور جس انداز سے وہاں پہ یعنی شہادتیں ہوئی, یہ شاید دنیا کے کسی اور ملک میں اس طرح کی مثالیں نہیں ملتی کہ یوم القدس کو, جو خالصتاً مسلمانوں کے قبل اول کی آزادی کی بات ہے, جو فلسطینیوں کی حمایت کی بات ہے, لیکن وہاں پہ بھی آپ کو اسی طرح کی ہم ایک مثال جو ہے نا, ابھی محرم کے اندر دو جگہوں پہ واقعات ہوئے ہیں, ایک افغانستان کے اندر محرم کے اوائل میں اور ایک جو ہے وہ نائجیریا کے اندر. اب دونوں ممالک کے اندر جو بیرونی طاقتوں کے جو اثرات ہیں, اگر آپ ان کو محسوس کریں تو آپ کو کچھ کڑیاں آپس میں ملتی نظر آئیں گی کہ جہاں کہیں پہ بھی امریکہ اور اسرائیل کے اپنے آداب ہیں, وہ اب ممکن ہے نائجیریا میں ان کے آداب اور ہوں, افغانستان کے اندر کچھ اور ہوں, لیکن اس میں وہ اس نعرے کو یا اس تحریک کو یا اس موومنٹ کو کہ جو ان کے خلاف جاتی ہے, جس کا جو نیٹ ریزلٹ ہوتا ہے, جب چاہے وہ اہل سنت ہو, چاہے وہ شیعہ ہوں, چاہے حتیٰ غیر مسلم بھی ہوں, جب وہ اس پیغام کو سنتے ہیں کہ ہمیں ظلم اور جبر کے خلاف قیام کرنا ہے, ہم نے اس ظلم اور جبر کو برداشت نہیں کرنا. اب یہ وہ ظلم اور جبر ہے جب وہ نائجیریا میں, نائجیریا پر مسلط وہ قوتیں کہ جن کے بہت ہی قریبی تعلقات ہیں اسرائیل کے خلاف, تو وہ خود اسرائیل اور امریکہ کے لیے اور ان کے حواریوں کے لیے خطرہ بن جاتا ہے کہ اگر یہ پیغام, اگر یہ فلسفہ آزادی, اگر یہ حریت کا جو جذبہ ہے, یہ اگر پروان چڑھنا شروع ہو جائے اور اس وہ عملی صورت اختیار کر لے, تو سب سے پہلے جو مفادات متاثر ہوں گے وہ نائجیریا میں اسرائیل کے مفادات متاثر ہوں گے, کہ ایک مسلمان ملک کے اندر اگر حقائق کو پیش کیا جائے کہ کس انداز سے ایک مسلمان ملک نائجیریا کو, جس کے اپنے بہت سارے وسائل ہیں, اس کے اپنے معدنی وسائل ہیں اور اس کی ایک تاریخ ہے, اس کے پیچھے اسلامی تاریخ ہے, اس روشنی میں اگر دیکھیں اور موجودہ حالات کو دیکھیں, تو کس انداز نے غاصب صہیونی حکومت, امریکہ اور اس کے جو حواری ہیں, انہوں نے اس ملک کو اپنے انداز سے بدلنے کی کوشش کی ہے اور اس کے اپنے اہداف حاصل کرنے کی کوشش کی ہے. ایک بہت مضبوط آواز آیت اللہ ابراہیم زکزکی کی صورت میں وہاں پہ بلند ہوئی.
جی بالکل.
انہوں نے پہلے جو اس طرح کی قوتیں تھیں, یا تو ان کو اس قدر متشدد بنا کے پیش کیا کہ وہ معاشرے میں ایک نفرت کا نشان بن گئے. بظاہر وہ اسلام تھا, لیکن اس اسلام کو انہوں نے بوکو حرام جیسا جو ایک چہرہ بنا کے پیش کر دیا, شباب جیسا چہرہ بنا کے پیش کر دیا, کہ جو اپنے ایک محدود افراد کے عقائد کے علاوہ ہر ایک کو تکفیری سمجھتے ہیں, ہر ایک کو اسلام دشمن سمجھتے ہیں, ہر ایک کو دین کے خلاف سمجھتے ہیں. تو ایک چہرہ انہوں نے یہ بنایا تھا, جس کی وجہ سے انہوں نے دیکھا کہ ہم افریقی ممالک میں اور بالخصوص نائجیریا وغیرہ میں جو ہے وہ اس انتہا پسند گروہ کے ذریعے سے ان موومنٹ کو, ان خیالات کو, اس فلسفے کو دبا دیں گے کہ جو اسرائیل کے خلاف بنیادی طور پہ اٹھنا چاہیے تھا. وہ نفرتیں انہوں نے بدل دیں بوکو حرام کے خلاف یا اس طرح کی انتہا پسند. اب یہاں پہ آیت اللہ شیخ ابراہیم زکزکی نے جو نیا فلسفہ پیش کیا, جو اسلام کا حقیقی فلسفہ جسے ہم کہتے ہیں کہ حقیقی بات اسلام کی یہ ہے کہ سامراج سے آزادی کی بات ہے, اسلام دشمن طاقتوں سے آپس میں اتحاد کی بات ہے. یہ چیزیں ہرگز جو ہیں وہ اسرائیل, امریکہ اور ان کے حواریوں کو نائجیریا میں برداشت نہیں ہے, جس کی وجہ سے وہ چاہے چہلم کا جلوس ہو, آزاداری کا جلوس ہو, یوم القدس کا جلوس ہو, یا مسلمانوں کا کوئی بھی اجتماع ہو, جس اجتماع میں حقیقی اسلام کی بات کی جائے گی, جس اجتماع میں سامراج امریکہ اور عالمی استعمار کے خلاف آواز بلند کی جائے گی، اس میں وہاں کی فورسز کو استعمال کیا جائے گا، وہاں پہ ان کی جو موجود ایجنٹس ہیں ان کو استعمال کیا جائے گا اور اس موومنٹ کو کمزور کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ نائجیریا کے اندر اس موومنٹ میں کمی نہیں آئی، درست ہے شہادتیں اور قربانیاں مسلسل دی جا رہی ہیں، لیکن عوام کا رجحان اور اس ملک کی جو فضا ہے وہ اس رویے، اس عہد، اس فلسفے کی طرف متوجہ ہو رہی ہے کہ ہمیں غاصب طاقتوں سے اپنے آپ کو جو ہے وہ آزاد کرنا ہے۔
بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا کہ آپ اس گفتگو میں شامل رہے اور بہت اچھے نکات کی طرف آپ نے اشارہ کیا۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام گرد و پیش یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ سمعین، ابھی آپ حالات حاضر پر مشتمل پروگرام گرد و پیش سماعت فرما رہے تھے اور شریک گفتگو تھے ہمارے سینئر ساتھی ڈاکٹر راشد عباس نقوی۔ جی ہاں سمعین، آج عراق سمیت پاکستان اور ہندوستان میں یوم عاشور ہے، اس مناسبت سے ہم اپنے تمام سامعین کی خدمت میں تعزیت و تسلیت عرض کرتے ہیں، اور یہ دن غم کا دن ہے اور آج پوری دنیا کے اندر جو ہے لبیک یا حسین کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں۔ ریڈیو تہران نے بھی اس حوالے سے خصوصی پروگرام ترتیب دیا ہے، کربلا سرچشمہ بصیرت و معرفت، سماعت فرمائیے اور اس حصے میں میزبان حسین تقوی کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ، رات کی نشریات کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ سماعت فرمائیے ہمارا خصوصی پروگرام۔
یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین۔
کربلا سرچشمہ بصیرت و معرفت،
قافلے رسیدہ قافلے رسیدہ رنج سفر چشیدہ حسین عزیز فاطمے حسین عزیز
آپ عزیز سامعین کی خدمت میں شائستہ درانی اور ہاشم علی کا سلام عرض ہے۔ اہل بیت علیہم السلام کے عظیم ترین مصائب کے دن روزے عاشورہ کی مناسبت سے ریڈیو تہران کے خصوصی پروگرام کربلا سرچشمہ بصیرت و معرفت کے ساتھ حاضر ہیں۔ امید ہے یہ پروگرام بھی آپ کے لیے مفید واقع ہوگا۔ محترم سامعین، آپ سبھی کو اس دن کی مناسبت سے تعزیت و تسلیت عرض کرتے ہیں۔
سامعین، روزے عاشور کی مناسبت سے میں بھی آپ کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہوں۔
پکار لاش کو زہرا میرے حسین حسین، کفن بھی تو نے نہ پایا میرے حسین کش میرے پیاسے میرے غریب میرے پاپا کش میرے پیاسے میرے میرے شہید تمنا، میرے حسین حسین، میں آئی ہوں تیرے رونے کو خود سے بیٹا، میں آئی ہوں تیرے رونے کو خود سے بیٹا، مجھے دے اٹھ کے دلاسا میرے حسین حسین، بسی ہے شام کی بستی مدینہ ویراں ہے، بسی ہے شام کی بستی مدینہ ویراں ہے، مزار ہے میرا سونا میرے حسین حسین، پکار لاش پزہرا میرے حسین حسین، کفن بھی تو نے نہ پایا میرے حسین حسین۔
سامعین، نواز رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کے روشن موقف اور حقائق پر مبنی خطبات نے کاروان حسینی کے ایک ایک فرد کے عزم کو چٹان بنا دیا تھا۔ حسین کے اصحاب نے اپنی بصیرت و معرفت کی وہ مثال پیش کی جس کی نظیر نہیں ملتی۔ شاید اسی لیے امام حسین نے فرمایا کہ جیسے صحابی مجھے ملے، نہ میرے نانا رسول خدا کو ملے، نہ میرے بابا علی کو، اور نہ ہی میرے بھائی حسن کو ملے۔ اور یہی معرفت و بصیرت کی وہ انتہا تھی جس کے نتیجے میں وہ آرزو شہادت میں اس قدر سبقت لے گئے کہ ہر فرد چاہتا تھا کہ عزم کو استقلال میں بدل کر شہادت کا رتبہ سب سے پہلے اسے ملے۔ شب عاشور سے لے کر عصر عاشور تک حسین اور ان کے جانصاروں کے عزم کا امتحان تھا، جبکہ شام غریبہ سے لے کر مدینہ واپسی تک سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اور ان کے ہم سفروں کے عزم کا امتحان تھا۔ لطف کی بات یہ ہے کہ حسین کا استقلال اور شہادت باقی رہ جانے والے نفوس کو ایسا عزم عطا کر گئی کہ اذیت ناک سفر، مسلسل قید و بند کی صعوبتوں، ظلم و تشدد کی انتہا اور بے پردگی کے باوجود ان کے پائے استقلال میں ذرہ برابر بھی لغزش نہیں آئی، بلکہ مکمل استقامت کے ساتھ مختصر قافلے کے باوجود حاکمان وقت و جابران عصر کے ناپاک عزائم کا پردہ چاک کرتے رہے۔
امام حسین علیہ السلام کا عزم جتنا بلند و بالا اور عظیم تھا، اتنا ہی آپ کا استقلال بھی اعلیٰ و برتر نظر آیا۔ روز عاشور میدان کربلا میں انصار حسین علیہ السلام نے جس استقامت اور استقلال کا عزم کیا، روز عاشور اس کا عملی مظاہرہ دیکھنے میں آیا۔ شیرخوار علی اصغر سے لے کر ضعیف ترین حبیب ابن مظاہر تک جس شہید کی شہادت کی تاریخ پر نظر ڈالی جائے، کوئی بھی بے عزم و بے استقلال نظر نہیں آتا۔ یہ استقلال کی انتہا ہے کہ ایک باپ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے لخت جگر کے سینے میں برچھی لگتی دیکھ رہا ہے، لیکن اس کے استقلال میں کسی طرح کی کمی نہیں آتی۔ ایک بہن اپنے ایک نہیں دو دو بھائیوں کی لاشیں گرتے ہوئے دیکھ رہی ہے، لیکن اس کے استقلال میں کمی نہیں آئی۔ ایک ماں اپنے نونہال کا لاشا وصول کر رہی ہے، لیکن اس کے استقلال کی منزلوں میں اضافہ ہوا ہے۔ اور سب سے زیادہ استقلال کا مظاہرہ امام عالی مقام کی ذات اقدس نے کیا، جس کے سامنے سارے کے سارے اقربا، انصار اور اصحاب شہید ہوئے، جس کے سامنے عباس علمدار نے اپنے بازو کٹوا کر بے بسی اور وفاداری دونوں کا ثبوت پیش کیا، جس کے سامنے علی اکبر جیسے کڑیل جوان کے سینے میں نیزہ پیوست ہوا، جس کے سامنے قاسم ابن حسن جیسے خوبصورت پھول کو مسل دیا گیا، جس کے سامنے اون و محمد کی حسین چہروں کو دھڑ سے جدا کیا گیا، جس کے سامنے باوفا اصحاب پیغمبر کو قتل کر دیا گیا، جس کے سامنے اس کے پیارے ساتھیوں کو نیزوں سے چھلنی کر دیا گیا، جس کے سامنے علی اصغر جیسے کمسن کے گلے کو سے شوبہ تیر سے چھید دیا گیا، اور پھر وہ وقت بھی آیا جب حسین علیہ السلام کے استقلال کی آخری منزل قریب آئی اور وہ میدان کربلا میں یکو تنہا رہ گئے۔
آج روز عاشور ہے، آج رسول خدا کے سر پر امامہ نہیں ہے، رسول خدا کے بال پریشان ہیں۔ ام سلمہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ کو کبھی اس حالت میں نہیں دیکھا؟ فرمایا، ام سلمہ، آج روز عاشور ہے، میرا حسین مارا گیا۔ عاشور کے دن وہ وقت بھی آ گیا جب حسین نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، جب کوئی نہیں رہا تو کہا، یا مسلم، یا عباس، یا علی اکبر، میرے شیرو، حسین تنہا رہ گیا ہے، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ حسین تمہیں پکار رہا ہے، تم جواب کیوں نہیں دیتے؟ حسین لہو لہان ہے، پورا جسم خون سے تر ہے، اور حسین خیمے میں تشریف لے جاتے ہیں۔ اپنے بیٹے سجاد کو، جن پر غشی کی حالت طاری ہے، جو مصلحت خداوندی سے علیل ہیں، حضرت امام حسین علیہ السلام ان کو امانت امامت سپرد کرنے خیمے جاتے ہیں۔ جب سید سجاد نے آنکھیں کھولی تو پوچھا، بابا، آپ کا یہ حال کیسے ہوا؟ چچا عباس کہاں ہیں؟ بھیا علی اکبر کہاں ہیں؟ امام سجاد علیہ السلام ایک ایک کو پوچھتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں، بیٹا، بس اتنا جان لو کہ اب خیمے میں مردوں میں ہمارے اور تمہارے سوا کوئی نہیں بچا ہے۔ یہ سن کر امام سجاد کہتے ہیں، پھوپھی اماں، میرا عصا دیجئے، مجھے تلوار دیجئے، میں اپنے بابا کی مدد کو جاؤں گا۔
دن ڈھل گیا، شام آ گئی، عباس عباس نہ لوٹے۔
ڈھل گیا، شام آ گئی، عباس عباس نہ لوٹے۔
شام اور غضب ڈھا گئی، عباس عباس نہ لوٹے۔
ڈھل گیا، شام آ گئی، عباس عباس نہ لوٹے۔
باقی نہیں انصار نہ ہے مون سویاور، مقتول جفارن میں ہوئے سرور عالم، کرتے ہیں آرام شدت عالم سے ماتم، سم خرد و کلا آو بکا کرتے ہیں پیغم، یہ کس کی نظر کھا گئی؟
عباس عباس نہ لوٹے، دن ڈھل گیا، شام آ گئی، عباس عباس نہ لوٹے۔
وہ کون سے ہے ظلم جو بے دینوں نے چھوڑے، اطفال حسینی پہ ستم ہائے توڑے، غش میں پڑے بیمار کو مارے گئے کوڑے، تاراج کیا خیموں کو دوڑا دیے گھوڑے، سادات پہ آچا گئی،
عباس عباس نہ لوٹے، دن ڈھل گیا، شام آ گئی، عباس
گھر لوٹ لیا، چھینی ردا خیمے جلائے، زر لوٹ کے سیدانیوں کو در لگائے، ہے کون جو آدا کی جفاؤں سے بچائے، زینب کسی امداد کو اب اپنی بلائے، غربت کی فضا چھا گئی،
عباس
شے میں ستم گر، زخمی کیا دروں سے تنے عابد مستر، کھینچا ستم افگاروں نے بیمار کا بستر، دیکھا گیا افلاک و زمین سے نئے منظر، کر وہ بلا تھر آ گئی کبران خبر غم کی یہ پائی، مقتل میں کہیں کھو گئی شبیر کی جائی، اس وقت سخلا پہ یہ بلتے علی لائی، اے دشت جفا کیسی جفا اور یہ ڈھائی، ماں غم زدہ گھبرا گئی
عباس عباس نہ لوٹے، دن ڈل گیا
تمہاری ہے نہ ہے باپ کا سینہ، ضد کرتی ہے جا کھوتی ہے رو رو کے حزینہ، ایسا تو کبھی دیکھا نہ تھا بھائی قرینہ، کیوں آئی نہ دریا پہ تمہیں یاد سکینہ، کیا چیز وہاں بھاگ گئی
عباس عباس نہ لوٹے، دن ڈل گیا
اپنے قیامت، آرام سے سب سو گئے سرشار شہادت، پھر ظلم و ستم ڈھانے لگے اہل شقاوت، بے وارثوں کی سر کھل کرنے کو حفاظت، بلوے میں بہن نہ گئی
عباس عباس نہ لوٹے، دن ڈل گیا
لکھوں اور کروں کیسے یہ ادا میں، کیا کیا نہ جفائے ہوئی زندان جفا میں، رہتے تھے حرم یوں تو شب و روز بکا میں، ایک روز سکینہ کو انیس ہجر چچا میں، زندان میں نیند آ گئی
عباس عباس نہ لوٹے، دن ڈل گیا
شام اور غضب ڈھا گئی عباس عباس نہ لوٹے۔
اب امام حسین علیہ السلام میدان جنگ میں جانے کے لیے بیویوں سے رخصت ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے زینب، ام کلثوم، اے لیلہ، سکینہ، حسین کا آخری سلام۔ بیویوں نے حسین کو گھیر لیا، آپ ہمیں کس کے آسرے پر چھوڑ کر جا رہے ہیں، صبح سے جو گیا واپس نہیں آیا۔ حسین ایسے نکلتے ہیں جیسے بھرے گھر سے جنازہ نکلتا ہے، کوئی نہیں تھا جو حسین کو سوار کرائے، زینب نے بھائی کو سوار کیا۔ حسین زلجنا پر سوار ہوئے میدان کی طرف جانا چاہتے ہیں کہ زلجنا آگے نہیں بڑھتا۔ مولا کہتے ہیں، اے میرے اسپے با وفا، اے میرے نانا کے گھوڑے، یہ حسین کی آخری سواری ہے، یہ تجھے آخری زحمت ہے، مجھے مقتل تک لے جا، واپس لانا نہیں پڑے گا۔ لیکن زلجنا حرکت نہیں کرتا، آنکھوں کے اشارے سے زمین کربلا کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اب جو حسین نے زمین کی طرف دیکھا تو دیکھتے ہیں کہ سکینہ سمو سے لپٹی ہوئی ہے۔ بابا ہمیں چھوڑ کے نہ جائیے، اب میں کس کے سینے پہ سوؤں گی؟ حسین گھوڑے سے اترے، سکینہ کو سینے سے لگایا اور پھر مقتل کی جانب روانہ ہوئے۔ سکینہ نے بھی اجازت دے دی۔ اجازت سکینہ کا مطلب جانتے ہیں نا؟ یعنی بابا اب آپ جائیے، سکینہ یتیم ہونے کے لیے تیار ہو گئی۔ سکینہ رخساروں پر تماچے کھانے کے لیے تیار ہو گئی۔ حسین سوئے مقتل چلے، سب کو چھوڑ کر، دنیا و مافیہا کو چھوڑ کر خدا کی جانب بڑھے۔ پیچھے سے ایک نحیف آواز آتی ہے، بھیا حسین، ماں زہرا کا واسطہ، رک جاؤ۔ اماں کا واسطہ سنا تو حسین رک گئے۔ پوچھا، زینب کیا بات ہے؟ کہا، اماں کی آخری وصیت پوری کرنا ہے۔ زینب نے گلوئے حسین کے بوسے لینا شروع کیے۔ فرماتی ہیں، ماں نے کہا تھا جب حسین آخری سفر پر جائے تو میری نیابت میں حسین کے گلے کے بوسے لے لینا۔ نیابت زہرا میں زینب نے حسین کے گلے کے بوسے لیے۔ جب زینب نے حسین کے گلے کے بوسے لے لیے تو حسین کہتے ہیں، بہن زینب، آستین ذرا اوپر چڑھانا، مجھے بھی بابا علی کی وصیت پوری کرنی ہے۔ علی کی نیابت میں علی کا شیر دل بیٹا زینب کے بازوؤں کے بوسے لیتا ہے۔ بہن، بابا نے کہا تھا آخری سفر جب ہو میری بیٹی کے بازوؤں کے بوسے لے لینا، ان بازوؤں میں رسن باندھی جائے گی، ان پر تازیانے برسائے جائیں گے۔
حضرت امام حسین علیہ السلام میدان کی طرف گئے۔ بھوک اور پیاس کی شدت کے باوجود بے مثال دلیرانہ جہاد کیا، لہو لوہان ہو گئے، زہرا کا لال اکیلا بچ گیا۔ لشکر آدھا نے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ جب حملہ کرتا ہے لشکر پسپا ہو جاتا ہے، لیکن لعین چھپ کر پیچھے سے خیام کا رخ کرتے ہیں تو حسین کو واپس آنا پڑتا ہے۔ حسین وہ مظلوم ہیں جنہوں نے جہاد بھی کیا، جنہوں نے خیموں کا دفاع بھی کیا۔ اشقیا نے چاروں طرف سے جس طرح عباس کو گھیر لیا تھا، جس طرح علی اکبر کو گھیر لیا تھا، اسی طرح حسین کو بھی چاروں طرف سے گھیر لیا، اور نہ صرف تلواروں سے، نیزوں سے، تیروں سے، جس کے ہاتھ میں پتھر آیا اس نے حسین پر پتھر مارے۔ بس حسین نڈھال ہو گئے، گھوڑے کو اشارہ کیا کہ گودال قتل گاہ لے چلے۔ خدا جانے حسین کیوں گودال میں گئے، شاید چاہتے تھے کہ زینب تن و سر سے جدائی کا منظر نہ دیکھے، یہ منظر وقت آخر بہن کی آنکھوں سے پنہاں رہے۔
امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، گودال قتلگاہ میں حسین نے ایک نیزہ نصب کیا، اس نیزے کا سہارا لے کر زلجنہ پر کچھ دیر کے لیے آرام کیا۔ ابن زیاد ملعون بولا، اگر حسین نے آرام کر لیا تو تم میں سے کوئی زندہ نہیں بچے گا، حملہ کر دو۔ چاروں طرف سے حملہ ہوا، ایک پتھر جبین حسین پر لگا، خون آنکھوں میں اترا، حسین نے قمیض کو پلٹا، قلب حسین منکشف ہوا۔ ہرملا نے تیرے سے شوبہ چلایا، تیرے سے شوبہ گھوڑے کی گردن توڑنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، قلب حسین میں پیوست ہوا اور پشت کے پار ہو گیا۔ حسین نے خدا کا نام لیا، بابا علی کو پکارا، پشت سے تیر کو نکالا، خون کا فوارہ جاری ہوا، زمین کربلا خون حسین سے سیراب ہوئی۔ اب حسین زلجنہ پر سنبھل نہیں سکتے، زلجنہ سے زمین پر کیسے آئے؟ وہ عباس جس کے شانے کٹ گئے تھے وہ زمین پر کیسے آیا؟ وہ مولا علی کے جسم پر ہزاروں تیر پیوست تھے، وہ کیسے زمین کربلا پر آیا ہوگا؟ امام زمان اس منظر کو یوں بیان فرماتے ہیں، میرا سلام ہو اس غریب پر کہ جو نہ زین عرش پر تھا نہ زمین کربلا پر۔
جب حسین زمین کربلا پر ہیں، لشکر میں یہ بات ہوئی کہ حسین ابھی زندہ ہیں یا مر چکے ہیں۔ بزدل ابھی بھی حسین کے نزدیک نہیں آتے تھے۔ شمر نے کہا، اگر یہ جاننا چاہتے ہو کہ حسین زندہ ہے یا نہیں تو خیموں کو آگ لگا دو۔ جب یہ آواز حسین نے سنی، حسین تڑپ کر اٹھے، جب تک میں زندہ ہوں خیام کی طرف نظریں بھی اٹھا کر نہیں دیکھنا۔ پھر شمر لعین آگے بڑھا، شمر سینے حسین پر بیٹھا۔ زینب ایک بلندی پر آئیں، فرماتی ہیں، اے عمر سعد، تو کھڑا دیکھ رہا ہے اور میرا ماں جایا ذبح ہو رہا ہے، حسین نے اشاروں سے کہا، زینب خیمے میں واپس جاؤ۔ اس ملعون نے ایسی جسارت کی کہ خاک کربلا نے رخسار حسین کے بوسے لینے شروع کیے۔ حسین نے سر سجدے معبود میں رکھا، ادھر پشت گلو پر خنجر چلنے شروع ہوئے، کند خنجر کے وار تھے۔ اب زینب کی مصیبتوں میں اور اضافہ ہوا، شام غریبہ آئی، خیمے جلنے شروع ہوئے۔
بل کی کہانی جب کوئی بھی سنائے گا، دل والوں کی آنکھوں سے ایک دریا بہائے گا، وہ قافلہ سرور کا جو شان سے نکلا تھا، صغریٰ کو خبر کیا تھی نہ لوٹ کے آئے گا، زہرا زہرا پرسال بہت کا، ٹوٹی ہے کمر شہ کی گھبرا نام گرکبر، ٹوٹی ہے کمر شہ کی گھبرا نام گرکبر، فرزند نبی تیری میت کو اٹھائے گا، زہرا زہرا اکبر کا بھی پرسا لو، سوتے ہی نہ تھے اصغر جھولے میں تڑپتے تھے، سوتے ہی نہ تھے اصغر جھولے میں تڑپتے تھے، مادر کو خبر کیا تھی ایک تیر سلائے گا، زہرا زہرا اصغر کا بھی پرسا لو، پامال ہوا قاسم جب گھوڑوں کی ٹاپوں سے، پامال ہوا قاسم جب گھوڑوں کی ٹاپوں سے، کس طرح چچا تیری میت کو اٹھائے گا، زہرا زہرا قاسم کا بھی پرسا لو، تھا ہاتھوں کے کٹنے کا کچھ غم نہ دلاور کو، تھا ہاتھوں کے کٹنے کا کچھ غم نہ دلاور کو، سیدانیوں کا پردہ اب کون بچائے گا، زہرا زہرا عباس کا پرسا لو، سرور نے ساتھیوں کے لاشے سرور نے اٹھائے تھے سب ساتھیوں کے لاشے شبیر تیرا لاشا اب کون اٹھائے گا زہرا زہرا شبیر کا پرسا لو.
علامہ مجلسی نقل کرتے ہیں کہ جناب سکینہ کہتی ہیں، میں نے دیکھا کہ ایک گھڑ سوار میری طرف بڑھ رہا ہے، فوراً وہاں سے بھاگی، لیکن وہ سوار تھا میرا پیچھا کر کے پہنچ گیا. اس کے بعد اس نے میرے منہ پر ایک تماچا مارا اور میں زمین پر گر گئی. امام سجاد علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ فرماتے ہیں، خدا کی قسم ایک بار بھی ایسا نہیں ہوا کہ میری نظر میری پھوپھی اور بہنوں پر پڑے اور میرے آنسو نہ ٹپکے ہوں. اور مجھے یاد آتی ہے ان لمحوں کی کہ جب بیویاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے کی طرف جاتی اور دوسری طرف سے سپاہ کوفہ کہتی کہ خیموں کو آگ لگا دو. حضرت زینب سلام اللہ علیہا ایسے حالات میں یتیم بچوں، بیواؤں اور امام زین العابدین علیہ السلام کو سنبھالتی ہیں اور دوسری جانب گمشدہ بچوں کو تلاش کرتی ہیں، دشمن کے حملوں اور تازیانوں سے بچوں کو بچاتی ہیں لیکن خود زخمی ہو جاتی ہیں. اپنے بھیا حسین علیہ السلام سے مخاطب ہو کر فرماتی ہیں، اے ماں جائے بچوں اور خواتین کا خیال رکھنے اور دشمن سے ان کا دفاع کرنے سے ہلکان ہو گئی ہوں، میرے بازو اور چہرے کے رنگ دشمنوں کے تازیانوں سے سیاہ ہو گئے ہیں.
خیموں کے لٹ جانے کے بعد بی بی زینب نے سب بچوں اور خواتین کو ایک خیمے میں جمع کیا اور تسلی و نوازش کرنے لگی. ایسے میں متوجہ ہوتی ہیں کہ دو بچے خیام میں موجود نہیں ہیں. پریشان حالت میں بچوں کو ڈھونڈنے کے لیے نکلتی ہیں اور ان دونوں کو ایک گودال میں لیٹا ہوا دیکھتی ہیں. جب نزدیک ہو کر دیکھتی ہیں تو متوجہ ہوتی ہیں کہ دونوں بچے خیام میں آگ لگنے اور اشقیا کے ڈر کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسے ہیں. دن اور رات کی تھکی ہاری زینب نماز شب کے لیے تیاری کرتی ہیں. اندرونی و بیرونی زخموں سے چور بی بی کھڑے ہو کر نماز شب نہیں پڑھ پاتی اور بیٹھ کر اپنے خدا سے راز و نیاز کرتی ہیں.
یا مصطفیٰ مقتل میں حسین ابن علی حسر کا باغ ہے اکبر نا آباد جری رب آتی ہے مسلسل یہی زینب پہ صدا
مجھ تباہ یا فاطمہ. نکالے کیسے دین سے گرتے ہیں شبیر سنبھالے کیسے مرغائے ظلم سے بھائی کو بچا لے کیسے سخت آفت میں گرفتار بنتے زہرا
میں سنا پتا میں سنا رہی ہے یہ سدا
سلسل کیے جاتے ہیں سفر کچھ قدم دو کھڑی دیکھ رہی ہے خواہر من میں چلنے لگا پیاسے کے گلے پر پنجر اس کو آواز دے کوئی بے کفن خاک پہ گئے ابن علی کا لاشا
سامعین، پروگرام کے اس حصے میں اب سماعت فرمائیں روز عاشور کی مناسبت سے مولانا شہنشاہ حسین نقوی کی تقریر۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بقضائه وتسليما لأمره، روز عاشورا کا سورج آج تو نے کیا کیا دیکھا، بتا زہرا کا گھر کیسے اجڑا، اے عاشورا تو نے اسے کیسے گرتے دیکھا، جسے نبی دوش پر اٹھاتے تھے، جسے نبی زبان چساتے تھے، جس کا جھولا پسلیاں ٹوٹی ماں اے روز عاشورا کے سورج یہ بتا کہ حبیب گھوڑے سے کیسے گرے ہمیں یہ بتا کہ زہیر کے سینے میں تیر کیسے لگا ہمیں یہ بتا کہ سعید ابن عبداللہ نے جام شہادت کیسے نوش کیا ہمیں یہ بھی بتا دے وہ سیاہ رنگ غلام جان کیسے اپنے مولا پر فدا ہوا اور پھر یہ بھی بتا کہ قاسم پامال کیسے ہوا ایک یتیم بھتیجے کے جنازے پر وہ غریب چچا کیسے پہنچا ہمیں بتا اون و محمد کے لاشے کہاں ملے اور اے روز عاشورا کے سورج یہ بتا کہ عباس کا پہلا بازو کہاں کٹا عباس کا دوسرا بازو کہاں سے ملا یہ بتا کہ حسین کیسے گرتے ہوئے علی اکبر کے لاشے پر پہنچے اے علی مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا میرے لال آواز دو تمہارے بابا کو کچھ نظر نہیں آتا حسین نے علی اکبر کے سینے میں ٹوٹی برچی کو تھاما برچی ہلائی علی اکبر نے ایڑیاں رگڑی گویا زمین کربلا کو زلزلہ آیا اپنا ایک گھٹنا زمین پر ٹیکا اور ایک پہلو بلند کیا برچی کا پھل نکالنا چاہا آواز دی نانا آئیے میں اپنا اسماعیل ذبح کر رہا ہوں اور کربلا کے سورج تو نے یہ بھی تو دیکھا اے کربلا کے سورج تو نے یہ بھی تو دیکھا کہ حسین 6 مہینے کے بچے کو کیسے اٹھا کر لائے اور وہ منظر کتنا کربناک تھا کہ وہ تیر مارا گیا جو جانور کو گرانے کے لیے مارا جاتا کیسے دیکھا ہوگا ماں نے ننے ننے لبوں پر لب رکھ دیے آواز دی میرے لال اور اب تو اونٹنی کے بچے کو بھی نہر نہیں کرتا وہ ننا سا لاشا میرے مولا نے ننی سی قبر کھود کے دفنا دیا جو رونے آئے ہیں ذرا پہنچیں کربلا حسین بچے کو پانی تو نہ ملا سکے گرم ریت ڈالنا شروع کی پہلے ریت پیروں پر ڈالی آواز دی رباب اپنا چہرہ موڑو حسین نے گرم ریت علی اصغر پر ڈالی اور جب ریت چہرے پر پہنچی کہا علی اصغر تیرا باپ تجھ سے شرمندہ. اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ. اب کربلا اور حسین تنہا. آواز دی زینب حسین کا سلام آخر. تمام بیبیوں نے حلقہ بنایا. عزادارو جب علی اکبر جا رہے تھے ایک عارف کا کہنا یہ ہے کہ کربلا میں سب سے زیادہ کربناک رخصت حسین کی ہے, اس لیے کہ جب علی اکبر جا رہے تھے تو سیدانیوں کو سہارا تھا کہ مولا زندہ ہے, جب عباس گئے تو سہارا تھا کہ حسین زندہ ہے, اب حسین جا رہے ہیں. کبھی زینب کو علیحدہ لے جا کر کچھ کہتے ہیں, کبھی رباب کو سمجھاتے ہیں, کبھی ام لیلہ کو سہارا دیتے ہیں. پھر آئے زلجنہ کے قریب, گھوڑا گردن جھکائے کھڑا ہے. اے رہوار یہ آخری زحمت ہے, مجھے میدان کربلا تک پہنچا دے. گھوڑے کی پشت پر بیٹھے آواز دی زلجنہ چل, اب میں اپنی سکینہ کو یتیم کرنا چاہتا ہوں. میری بچی مجھے دیکھ رہی ہے. رونے والوں گھوڑے نے قدم نہیں اٹھائے, مولا نے اس کے قدم نہ اٹھانے پر کہا جتنا میں پیاسا ہوں اتنا تو بھی پیاسا ہے, مگر اس کے بعد اب کوئی زحمت نہ رہے گی. مگر گھوڑے نے پھر قدم نہ اٹھائے تو تعجب سے کہا تو نے ساری زندگی میری خدمت کی, اب کیا ہوا؟ زلجنہ نے اشارہ کیا, منظر سنیں گے؟ چار سالہ سینے پہ سونے والی بچی گھوڑے کے سمو کو پکڑے بیٹھی اور آہستہ آہستہ کہہ رہی ہے بابا کے گھوڑے. میرے بابا کو نہ لے جا. حسین زین سے اترے. سکینہ تم نے تو ہمیں رخصت دے دی تھی. کہا بابا ایک مرتبہ اور سینے سے لگائیے. حسین مولا نے اپنی بچی کو سینے سے لگایا, پیشانی پر بوسا دیا, فرمایا سکینہ اب تم ماں کے پاس سوگی اور علی اصغر میرے پاس. حسین میدان کربلا میں پہنچے. چھ مہینے کے سفر سے لوٹنے والا ایک مسافر عبداللہ کوفے میں داخل ہوا. کیا دیکھا, کوفے کے بازار بند ہیں, دکانیں بند ہیں, چہل پہل نہیں ہے. گھر میں داخل ہوا تو بیٹی سے بڑھ کر پوچھا بیٹا یہ کوفے والے کہاں چلے گئے؟ کہا بابا جلدی کیجئے, خود کو تیار کیجئے, کچھ فاصلے پر ایک بیابان ہے جسے کربلا کہتے ہیں, وہاں ایک باغی نے خروج کیا ہے, حاکم کا اعلان ہے اسے مارنے نہ گئے تو سزا دی جائے گی. عبداللہ نے نام پوچھا تو کہا بابا نام کا نہیں پتا. کہتا ہے میں جب نکلنے لگا تو بیٹی نے کہا بابا جنگ پر جا رہے ہیں اور جنگوں میں مال غنیمت بھی ملتا ہے, مال غنیمت میں اگر یمنی پتھر مل جائے, عقیق یمنی مل جائے تو لے آئیے گا, میں گلے کا ہار بنانا چاہتی ہوں. عبداللہ کہتا ہے میں کوفہ سے کربلا روانہ ہوا, جب پہنچا تو عصر عاشور کا وقت تھا, میں نے دیکھا ایک 56 سالہ بوڑھا زخمی جس کا امامہ کھل کے اس کی گردن میں آ گیا, جس کے بدن پہ سینکڑوں زخم ہیں, ہزاروں کا لشکر اسے مارنا چاہتا ہے. اس کا جلال ایسا ہے وہ جہاں گھوڑا موڑتا ہے
فوجیں بھاگنے لگتی ہیں. میں نے ایک بھاگتے ہوئے سپاہی سے پوچھا یہ اکیلا ہے تم اس سے ڈرتے کیوں ہو؟ کہا اس کے ایک بھائی کا نام عباس. کہتا ہے مجھے پھر سمجھ میں نہیں آیا یہ کون ہے جسے ہزاروں مارنا چاہتے ہیں، مگر کہتا ہے مجھے اتنا پتا ہے کہ اسے ماروں گا تو جنگ ٹھنڈی پڑ جائے گی. کہتا ہے کمین گاہوں کو لیتا ہوا میں ان کے گھوڑے کے قریب آ گیا، ارادہ کیا کہ تلوار نکال کے حملہ کروں. جیسے ہی میں نے ارادہ کیا انہوں نے مڑ کر مجھے دیکھا اور کہا عبداللہ قریب آؤ. کہا میرے ہاتھ پیر کانپنے لگے، یہ کون ہے جو میرے نام سے جانتا ہے؟ میں گھبرانے لگا، ہاتھ سے انگوٹھی اتاری، یہ عقیقِ یمنی ہے، اپنی بیٹی کو جا کے دینا، میں باغی نہیں ہوں، میں نبی کا نواسا حسین. عبداللہ قدموں میں گر گیا، مولا حکم کرے. کہ واپس کوفہ چلے جاؤ، میری بہن آئے گی اسے چادریں لا کر دے دینا. انا للہ و انا الیہ راجعون.
گھبرائیں گی زینوں، گھبرائیں گی زینوں. بھیا
پوچھیں
سب لوگ کے بازو پہوا کیا یہ گھر جا کے کسے دیکھے گی قاسم ہے نباس اکبر سے بھی ہے یار اپنے
بسم اللہ الرحمن الرحیم،